السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
امریکہ کی طرف سے شدت پسندوں کی فہرست حوالے کرنے کی خبریں غلط ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں کا حملہ، امن لشکر سے جنگ میں 2 حملہ اور ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
صحافی پر حملے کی تحقیقات پر صحافی برادری کے تحفظات، سینئر صحافی کی سربراہی میں اپنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور کرکٹ کے شائقین کے لیے خبر ہے کہ پاکستان نے سری لنکا کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میں بھی شکست دے دی ہے جو لاہور میں کھیلا جا رہا تھا. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خود مختاری سے متعلق پی چدمبرم کے بیان پر تنازعہ. وزیر اعظم کا کانگریس پر جارحانہ حملہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے منسلک جرائم کے پہلے الزامات کے لیے واشنگٹن میں تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور صومالی پولیس نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت کے ہوٹل میں داعش کے قبضے کو ختم کروا دیا ہے. حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور عراقی کرد لیڈر مسعود بارزانی نے تصدیق کی ہے کہ وہ خود مختار شمالی کرد علاقے کی صدارت کے اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے دورے میں حکومت پاکستان کو ایسے افراد کی کوئی فہرست دی ہے جو امریکہ کو مطلوب ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے حالیہ دورہ اسلام آباد میں 75 عسکریت پسندوں کے ناموں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی تھی. امریکی وزیر خارجہ منگل کو پاکستان کے مختصر دورے پر اسلام آباد آئے تھے، جہاں ان کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی تھی. بعد ازاں ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے پارلیمان میں قانون سازوں کو بتایا کہ ٹیلرسن نے عسکریت پسندوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی شدت پسند پاکستانی نہیں تھا. ایک نجی ٹی وی چینل چینل 24 کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عباسی نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا.
اس میٹنگ میں کوئی لسٹ نہیں دی گئی، کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے. یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اس میٹنگ میں کوئی ایسی لسٹ کی بات نہیں ہوئی.
وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے پرانے مطالبات کو دہرایا تھا، جس پر انہیں بتا دیا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں، اور اگر قابل عمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو ان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
اسپیسیفک ریکویسٹ وہی ہیں جو پہلے تھیں کہ کراس بارڈر جو یہاں کوئی سینکچری ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہاں کوئی سینکچری نہیں ہے. کوئی یہاں سے وہاں حملہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. وہ تو ہم پہلے ہی لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا کام ہے. ہم تو خود اسی ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں.
مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اپنے دورہ اسلام آباد میں انہوں نے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے. ان کے بقول، پاکستان سے اس بارے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک خود مختار ملک ہے اور یہ اسے ہی طے کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور اگر پاکستان اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو واشنگٹن دوسرے طریقے سے عمل کرے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان سرد مہری کے شکار تعلقات میں حالیہ اعلی سطحی رابطوں سے تناؤ میں کسی حد تک کمی تو آئی ہے، لیکن اب بھی دونوں جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. امریکہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بھی پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیتا آ رہا ہے. اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن خود اس کے اپنے مفاد میں ہے اور وہ افغانوں کی شمولیت اور ان کی زیر قیادت ہر امن عمل کی حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ ہفتے کو دیر گئے نشر ہونے والے انٹرویو میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اسی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سرحد پر اپنی جانب باڑ لگا کر عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کو روکتے ہوئے سرحد کو محفوظ بنانے جیسے اقدام کر رہا ہے اور افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جانب ایسے مؤثر اقدام کرے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کو عدالتی فیصلے کے بعد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں عباسی انتظامیہ کتنی فعال ہے، فیصلہ سازی میں اہم کردار کس کا ہے، اور سابق وزیراعظم الیکشن بل میں ترمیم کے بعد پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھالنے کے بعد کیا ایک بار پھر اعلان حکومت بھی سنبھال سکتے ہیں، اس بارے میں تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی اسد حسن کی ایک رپورٹ۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف کی عدالت سے نااہلی کے فیصلے کو 90 دن گزر چکے ہیں۔ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت عوام کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے اور اپنے خلاف کسی مبینہ سازش کو اجاگر کرنے کے لیے سڑکوں پر یا پھر اپنی شریک حیات کی تیمارداری میں لندن میں گزرا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ احتساب عدالتوں میں بھی حاضری دے رہے ہیں، تاہم آخری بار ان کی غیر حاضری پر ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے خاص مزاج کے پیش نظر ایک قداور رہنما کی معزولی کے بعد ان کی پارٹی ہی سے ان کی جگہ لینے والے شاہد خاقان عباسی اس عرصے میں کس انداز میں حکومت کر رہے ہیں اور یہ کہ ملک میں سیاسی استحکام کتنا ہے، اس بارے میں سیاسیات کی استاد فرزانہ ارشد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔
استحکام بظاہر تو نظر آتا ہے، کوئی ایسا اچھا بظاہر کوئی اس قسم کی کوئی پریشانی حکومت کو نظر نہیں آ رہی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی انٹروین کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے۔ یہ انسٹیبلٹی جو تھی وہ پاناما کے دنوں میں بلکہ زیادہ تھی کیونکہ اپوزیشن کا بہت پریشر تھا، خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کا۔
ایسار رانا سینئر صحافی اور کالم نگار ہیں، ان کی رائے سیاسی استحکام کے حوالے سے مختلف ہے۔
بظاہر تو اب اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان میں حکومت نامی کوئی چیز نہیں رہی ہے اور بلکہ ایک افراتفری کا سا سما ہے، اور اس کی ذمہ داری اور کسی پہ نہیں آتی بلکہ خود میاں نواز شریف صاحب پہ آتی ہے۔ اس سارے نظام کو اس طرح سمیٹ دیا گیا کہ جیسے میاں صاحب نہیں ہوں گے تو نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ملک میں قانون ہوگا۔
فیصلہ سازی میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کس حد تک با اختیار ہیں؟ اسار رانا کے بقول حکومت عملی طور پر لاچار نظر آتی ہے۔
اس حوالے سے اگر یہ بات یوں میں کہوں کہ عباسی انتظامیہ کو تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا، وہ تو وقت پورا کر رہے ہیں اور جتنے بھی وزراء ہیں وہ سب اس جتن میں لگے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں اس وقت عملی طور پہ حکومت ایک بے بس سی، ایک لاچار سی، ایک ادمری سی حکومت ہے، اور عباسی صاحب خود جو خاصے ڈیسنٹ ہیں اور انہوں نے بینگ پرائم منسٹر ایک اچھا کردار دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی مجبور ہیں، ان کے پاس کرنے کو اور فیصلے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ بھی فیصلہ کرنا ہو تو وہ لندن دیکھتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔
پروفیسر فرزانہ ارشد سمجھتی ہیں کہ عباسی انتظامیہ نواز شریف کے مشورے سے آگے بڑھ رہی ہے اور وزیر اعظم کئی فیصلے آزادانہ حیثیت میں بھی کرتے ہیں۔
بااختیار اس وقت وہ نظر تو آتے ہیں، دوسری بات یہ بھی ہے مختلف قسم کی سپیکولیشنز ہیں۔ شروع کے دنوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر کام جو ہے وہ ان سے پوچھ کے کیا جا رہا ہے، پھر بیچ میں اس طرح کے تبصرے اور تجزیے بھی ہونے لگ گئے جو اندر کی خبریں لوگ رکھتے ہیں، ان کے خیال کے مطابق بہت انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں۔
متنازع الیکشن بل میں ترمیم کے بعد نواز شریف ایک بار پھر اپنی پارٹی کے صدر بن چکے ہیں، کیا وہ آئندہ دنوں میں کوئی عوامی عہدہ بھی حاصل کر سکیں گے؟ سیاست میں ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں فرزانہ ارشد لندن اور سعودی عرب میں ان کے رابطوں کو اہمیت دیتی ہیں۔
سعودی عرب کی حکومت کی پرومیننٹ شخصیات سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، دیکھیں ان کا بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر ہوتا ہے، پہلے ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ آپ جانتے ہیں ان کا تعلق کافی گہرا ہے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ یقینی طور پہ جو ہارڈ لائنز ہیں وہ سافٹ ہوں گی۔
اسارانہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو فی الوقت خطرہ ہے کہ ان کے اپنے بھائی شہباز شریف اگر پارٹی کی قیادت سنبھالتے ہیں تو ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رواں سال جون میں دو پاکستانی سفارتکاروں کے لاپتہ ہونے کے بعد افغانستان کے صوبے کنڑ کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی پاکستان میں کل سے لاپتہ ہیں. ان پاکستانی اور افغان عہدیداروں کے لاپتہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں، ہماری ساتھی شہناز نفیس نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر سے اس بارے میں جب سوال کیا تو ان کا کہنا تھا.
ظاہر ہے کہ اب ہائی پروفائل پرسنالٹی اگر ان کے لیے وہ دام بچھاتے ہیں یا ان کو اغوا کرتے ہیں تو ایک تو بڑی سرخی بن جاتی ہے اخباروں میں، میڈیا میں، دوسری طور پر اس کے حکومت کے کچھ لے اور دے کے لیے پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں، اپنے خود سے بھی چھوڑاتے ہیں یا رینسم لیتے ہیں، یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کمزور ہے اور اپنے لوگوں میں زیادہ یعنی مورال بوسٹنگ کرا دیتے ہیں کہ ہم افیکٹو ہیں.
بریگیڈیئر صاحب، ابھی جو افغان اینالسٹ سے اسی ایشو پہ میری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گروپس جو پاکستان سے صلح مشورہ کیے بغیر افغان حکومت سے مذاکرات کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کی خفیہ اداروں کی طرف سے غائب کیا جاتا ہے یا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
تو اگر یہ بات ہوتی تو میرے خیال میں گلبدین حکمتیار کے لیے پھر یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا عرصہ مذاکرات بھی کرتے رہے، کبھی دو قدم آگے جاتے تھے، ایک قدم پیچھے آتے تھے.
اگر دیکھا جائے تو نبی احمدی حزب اسلامی سے تعلق رکھنے والی یہ دوسری افغان شخصیت ہیں جو پاکستان میں لاپتہ ہوئے، انہیں ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کو ہم ایک کو انسیڈنٹس کہہ دیں؟
اس طرح تو راستہ نہیں روکا جاتا، اس نے اطلاع نہیں دی ہے تو شاید یا تو کسی ایسے بندے کو مل رہا تھا جو کہ یا حزب اسلامی کو اس کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کا مخالف ہے، یا پھر پاکستان میں ایسے بندے کو کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ تھا یا لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا جو کہ پاکستان میں انٹرسٹ میں نہیں تھا، یا افغان حکومت نے کچھ اس کو فالس فلیگ آپریشن کے طور پر کیا ہے کہ پاکستان کو ملوث کیا جائے کہ یہاں پر لوگ غائب ہو جاتے ہیں، یہ مختلف تھیریز ہے.
افغانستان سے فرہ پروونس کے سابق گورنر آصف نن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں افغان عہدیداروں کی گمشدگی کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ان کے بقول اس کے کئی محرکات ہیں.
فضل اللہ واحدی جو کنر صوبے کا گورنر تھا، اس کا اغوا ہوا پشاور میں. انوار الحق حدی کا بھائی جو وہ بھی حیات آباد پشاور میں تھا، وہ ہمارا منسٹر آف فائنانس کا بھائی تھا. کونسلر جو پشاور میں تھا عبد الخالق فرائی، دو سال کے لیے وہ اغوا ہوا. کراچی میں بھی ایک ہمارا سینئر بزنس مین، دو تین وہاں پہ واقعات ہوا، کوئٹہ میں ہوا. لیکن کون کرتے ہیں، اس کا پیچھے کون ہے؟ زیادہ تر جلال الدین حقانی جو شبکہ ہے اس کی نیٹورک، اس کا پیچھے زیادہ تر اب تک تو یہ ہے.
افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات جو ہیں اس پر ایسے واقعات کے اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
جی، بہت زیادہ. تاجر لوگ جو ہیں پاکستان جانا بند کیا، پارلیمنٹ کے درمیان یہ آنا جانا بہت محدود ہوتا ہے. کنسلٹنسیز گروپ جو ہے وہ بھی آنا جانا اس کا بہت محدود ہوا، بہت کم ہوا، تو اس کا اثرات پڑ جاتا ہے. اور آنا جانا، کمیونیکیشن اگر نہ ہو دونوں ملکوں کے درمیان، اگر لمیٹیشن جو ہے یہ دونوں ملکوں کو بہت لمیٹڈ رکھتا ہے.
شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں ایک صحافی پر حملے کی مکمل تحقیقات کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن صحافیوں کی تنظیم اس بارے میں مطمئن نہیں ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان کے ایک مقامی روزنامے سے وابستہ صحافی پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے اگرچہ حکومت نے ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے، تاہم صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم نے اس کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے صحافیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ہفتے رات کو ایک مقامی ڈی جی ٹی وی چینل News 24 سے گفتگو کرتے ہوئے صحافی احمد نورانی پر ہونے والے حملے کو تشویشناک واقعہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. انہوں نے کہا،
جی، یہ بڑا تشویشناک واقعہ ہے اور یقیناً اسی تحت تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کی رپورٹ آ جائے گی جو بھی ہوئی، اور اس کے بعد اگر ہم اسے مطمئن نہ ہوئے یا کوئی نظر نہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کی بھی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے اس معاملے میں. تو ہم درخواست کریں گے چیف جسٹس کو کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس معاملے کی تحت تک پہنچے. یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
تاہم صحافی برادری نے حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احمد نورانی پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے سینئر صحافی ناصر زیدی کی سربراہی میں صحافیوں پر مشتمل چار رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے مجھے امید ہے کہ ہم کسی نہ کسی رخ پہ پہنچیں گے۔ تمام ایجنسیوں نے ہمیں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی جس حد تک بھی ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی بنی ہوئی کمیٹی سے بہتر ہماری کمیٹی ہے جو کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے۔
دوسری طرف فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بھی ٹویٹر پر صحافی نورانی پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے کو ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی مذموم کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج اس حملے میں ملوث افراد کو پکڑنے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ صحافی احمد نورانی کو نامعلوم افراد نے دو روز قبل اسلام آباد میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے حامی قبائلی امن لشکر نے ایسے میں جبکہ وہ زخاخیل علاقے میں جنگجوؤں کے ایک حملے کو پسپا کر رہا تھا دو جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں مقامی امن لشکر نے مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے حملہور ہونے والے دو مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قبائلی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح لنڈی کوتل کے علاقے زخاخیل میں مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے اسلحہ سے لیس متعدد عسکریت پسندوں نے امن لشکر کی ایک چوکی پر حملہ کیا۔ حملہوروں اور لشکر کے رضاکاروں کے درمیان تقریباً دو گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کے بعد حملہور واپس فرار ہو گئے جبکہ ان میں سے دو مارے گئے۔ قبائلی انتظامیہ میں شامل حکام نے اس حملے کو توحید اسلام نامی لشکر کے ہاتھوں پسپا کیے جانے کی تصدیق تو کی ہے، لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ قبائلی ذرائع نے لشکر کے رضاکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان حملہوروں کا تعلق شدت پسند گروپ داعش سے تھا۔ پاکستان کی سرحد کے ملحقہ ان افغان علاقوں میں خصوصاً ننگرہار میں داعش کی جنگجو موجود ہیں، جن کے خلاف افغان سیکورٹی فورسز بین الاقوامی افواج کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرتی آ رہی ہے۔ خیبر ایجنسی کے افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں اس سے قبل بھی عسکریت پسند حملے کرتے رہے ہیں، جبکہ رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والے ایک ایسے ہی حملے میں پاکستانی فوج کا ایک نائب صوبے دار ہلاک ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ اسی قبائلی علاقے کے وادی راجگال میں ہونے والے حملے میں لیفٹیننٹ ارسلان عالم بھی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ پاکستانی فوج راجگال وادی کو آپریشن کر کے اسے عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کا بتا چکی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے شمالی صوبے میں اتوار کی صبح ہونے والے طالبان کے حملے میں سرکاری فورسز کے کم از کم 13 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے مسلح باغیوں نے شورش زدہ قندوز صوبے کے ضلع خان آباد میں پولیس چوکی پر حملے کر کے متعدد افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے ایک مشترکہ ویڈیو کانفرنس میں بھارت سے افغانستان کے لیے گندم کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے، جو ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان پہنچے گی۔ یہ گندم بھارتی حکومت کی جانب سے گرانٹ کے طور پر افغانستان کے عوام کے لیے 1.1 ملین ٹن گندم کی فراہمی کے وعدے کا حصہ ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس حقیقت کا خیر مقدم کیا کہ یہ پہلی شپمنٹ ہے جو چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان جائے گی۔ ایک سیفریقی معاہدے کے تحت یہ بین الاقوامی ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ کوریڈور قائم کیا گیا ہے۔ اس معاہدے پر بھارتی وزیر اعظم کے مئی 2016 میں ایران کے دورے کے موقع پر دستخط ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت والی وادی کشمیر میں اسلام، ہندوازم اور سیکولر سکھزم کے نمائندے 121 سالہ چرچ میں نئی لگائی گئی گھنٹی بجانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
اتوار کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے ایک کیتھولک گرجا گھر میں منعقد کی گئی اپنی نوعیت کی پہلی تقریب پر مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام شہر کے مصروف مولانا آزاد روڈ پر واقع ہولی فیملی کیتھولک چرچ کی انتظامیہ نے کیا تھا۔ تقریب کے دوران گرجا گھر میں 105 کلو گرام وزنی نئی گھنٹی لگائی گئی جسے ایک کشمیری عیسائی کنبے نے تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اس گرجا گھر کو 1896 میں تعمیر کیا گیا تھا جب ہندوستان پر برطانیہ کا راج تھا، لیکن یہاں اس وقت جو گھنٹی نصب کی گئی تھی وہ نصف صدی پہلے لڑی گئی تیسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران گرجا گھر میں پیش آئی آتش زنی کے ایک واردات کے دوران خراب ہو کر ناقابل استعمال بن گئی تھی۔ نئی گھنٹی لگانے کی اس تقریب کو منتظمین نے کشمیر کے تکثیریتی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے مظاہرے میں بدل دیا۔ تقریب پر دوسرے مذاہب کے عام پیروکاروں کے ساتھ ساتھ ان کی چند معروف شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے اہل کلیسا کے ساتھ مل کر گرجا گھر میں نصب کی گئی نئی گھنٹی بجائی۔ گرجا گھر کے ایک عہدیدار سڈنی مارک رات نے بتایا، ایسا کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔
ہمارا یہی مطلب تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے خیرخواہ ہیں، وہ ہمارے اس خوشی کے موقع پہ ہمارے ساتھ شامل ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہو۔ اسی لیے ہم نے یہ کیا، جو ہمارے مسلم دوست ہیں، جو ہمارے ہندو دوست ہیں، جو ہمارے سردار دوست ہیں، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ ان کے ریلیجیس ریپرزینٹیٹیوز ہو، ہم نے ان سب کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کی ایک چھوٹی سی پہل کی ہے۔
اعلیٰ پارش پادری فادر رائے میتھیوز نے اس رائے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد گرجا گھر میں نئی گھنٹی لگانے کے ساتھ ساتھ کشمیر میں پائی جانے والی مذہبی رواداری کو مزید فروغ دینا تھا اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ گرجا گھر کے ایک منتظم نے کہا کہ تقریب نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عیسائیوں کی بہت ہی کم تعداد پر مشتمل فرقے کے لیے تاریخی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس پر تمام دوسرے مذہبی فرقوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دے کر پیار و محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور ہمارے کرکٹ کے شائقین کے لیے خبر ہے کہ پاکستان نے لاہور میں کھیلا جانے والا سری لنکا کے خلاف تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ جیت لیا ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاف رحمان۔ السلام علیکم ضیاف۔
وعلیکم السلام۔
جی، آپ تو بہت خوش ہوں گے اور بڑی اچھی خبریں آپ کے پاس ہوں گی، بتائیے گا۔
خالد حمید، نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ یہ پوری کی پوری پاکستانی قوم خوش ہے، کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ خوش ہیں، کیونکہ پاکستان میں 8 سال بعد جو آخری ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی، یہاں سے گئی تھی، وہی ٹیم اب 8 سال بعد پہلی ٹیم بنی ہے، وہ یہاں پر آئی ہے اور ایک بھرپور میچ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شائقین کی بہت بڑی تعداد تھی اور پاکستان نے جس طرح سے اچھی کرکٹ کھیلی، ایک مثبت کرکٹ کھیلی، اور پاکستان وہ میچ جو ہے وہ 34 رن پہ جیت گیا پہلے سری لنکا۔ پہلے پاکستان نے بیٹنگ کی جس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، 180 رن بنا پائے تو 181 رن کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا۔ سری لنکا کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، جن میں جو سب سے کامیاب بالر رہے وہ محمد عامر تھے، جنہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور سری لنکا کا جو یہ میچ ہے یہ 36 رن سے ہار گئی ہے۔ اس وقت جو ہے جو تقریب انعامات کی تقریب یہاں پہ چل رہی ہے، جس میں چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، مختلف کھلاڑی بھی ہیں، سری لنکا کے کھلاڑی بھی ہیں، ہر کسی کے چہرے پہ اس وقت ایک عجیب سی خوشی ہے، عجیب سی رونق ہے، کیونکہ یہ وہ گراؤنڈ تھا، اسی گراؤنڈ سے ہیلی کاپٹر، مجھے اسی طرح سے یاد ہے کہ 2009 میں جب یہاں سے ہیلی کاپٹر اڑا تھا تو کرکٹ کے شائقین رونے لگ گئے تھے، کیونکہ پاکستان سے کرکٹ خیر کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا۔ آج سیکورٹی بہتر ہوئی ہے حکومت کی وجہ سے، پی سی بی کی وجہ سے، سیکورٹی ایجنسیز کی وجہ سے، تو لہٰذا ہر کوئی کھلکھلا رہا تھا۔ خالد، جو میچ تھا وہ تو پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوا تھا، لیکن جو شائقین کی تعداد تھی وہ اسٹیڈیم تقریباً کوئی پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور ہر کوئی ایک بھرپور ہلا گلا کر رہا تھا جو پورے کے پورے میچ میں، میچ سے پہلے بھی، خاص طور پہ جب کچھ چوکا یا چھکا لگتا تھا تو پورے گراؤنڈ میں، پورے اسٹیڈیم میں بہت زیادہ شور ہوتا تھا، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس خوشی کو مناتا تھا۔ ابھی بھی چونکہ میچ ختم ہو گیا تو شائقین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، کوئی موبائل سے سیلفی لے رہا ہے، تو کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہے، تو ہر کسی کا اپنا اپنا خوشی کا سا انداز ہے۔
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کافی تفصیل سے بتایا ضیاء الرحمان، اور اب آپ خوشیوں میں شامل ہو جائیے، پاکستان کی کرکٹ کو نئی خبر ملی ہے اور نئی فتح ملی ہے۔ تو یہ جناب ہمارے نمائندے تھے لاہور میں، ضیاء الرحمان، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان نے بڑے پرجوش انداز میں یہ میچ کھیلا اور 36 رن سے یہ میچ سری لنکا کے خلاف جیت لیا ہے۔ امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے منسلک جرائم کے پہلے الزامات کے لیے واشنگٹن میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنا یہ دعویٰ جاری رکھا کہ یہ تحقیقات منفی سیاست کے لیے جرم کی جادوئی تلاش ہے۔ امریکہ کے وفاقی گرینڈ جیوری نے امریکی انتخابات میں روسی اثر و نفوذ کے بارے میں تحقیقات کے پہلے الزامات کی منظوری دی تھی۔ یہ بات متعدد بڑے اخبارات نے کہی ہے۔ یہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ الزام کی نوعیت کیا ہے اور کون اس کا ہدف بن رہا ہے۔ وفاقی جج کے حکم پر یہ فیصلہ مہر بند ہے۔ عراقی کرد لیڈر مسعود بارزانی نے تصدیق کی ہے کہ وہ خود مختار شمالی کرد علاقے کی صدارت کے اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اپنے اختیارات کرد وزیر اعظم، پارلیمنٹ اور عدلیہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز پارلیمنٹ کے نام ایک خط میں بارزانی نے کہا کہ وہ دوبارہ انتخابات نہیں لڑیں گے۔ ان کی مدت صدارت 1 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بحیثیت صدر جو ابتدائی اقدامات کیے تھے ان میں سے ایک امریکہ کو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے نکالنا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ٹی بی پی کے متبادل منصوبے کے طور پر کیا پیشکش کر سکتے ہیں جب وہ ایشیا کا دورہ کر رہے ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدارت سنبھالے ہوئے 9 ماہ گزرنے کے باوجود صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹی پی پی کو معطل رکھنے کا فیصلہ واضح کرتا ہے کہ وہ اب بھی ایشیا کو مرکزی اہمیت دینے کے نظریے کو خاطر نہیں لاتے ہیں، یا پھر وہ اس کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔ امریکی اداروں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آیا صدر ٹرمپ ایشیا کے دورے کے دوران ٹی پی پی کے متبادل کے طور پر کوئی حکمت عملی پیش کریں گے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ایسی کسی حکمت عملی کی علامتیں دورے کے دوران واضح ہوں گی۔ ایشیا کے دورے میں مسٹر ٹرمپ جاپان، جنوبی کوریا، چین، ویتنام اور فلپین جائیں گے۔ صدر ٹرمپ فلپین میں آسیان کے کثیر الملکی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق وہ سالانہ ایسٹ ایشیا سمٹ یعنی مشرقی ایشیائی ممالک کے سربراہ اجلاس سے ایک روز قبل واپس امریکہ کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ اس اجلاس میں جنوب مشرقی ایشیا پر توجہ مرکوز ہوگی۔ صدر کی اس اہم اجلاس سے قبل واپسی سے یہ پیغام جا سکتا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا مسٹر ٹرمپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار پینٹاگون میں مشرقی ایشیا کے امور کے سابق عہدیدار ابراہم ڈنمارک نے کیا۔
The fact that the president will be leaving the day before the East Asia summit, I think will signal the region will see as an indication of a lack of commitment.
وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ابراہم ڈنمارک کہہ رہے ہیں کہ علاقے کے ملک دیکھیں گے کہ چین وہاں موجود ہے اور امریکہ نہیں ہے، اور اس سے بہت کھلم کھلا پیغام جائے گا۔ یہ تھے ابراہم ڈنمارک، جو اب وڈرو ویلسن سینٹر فار انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ امریکی صدر نے اس سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کی ہو۔ قبل ازیں صدر باراک اوباما نے بھی سال 2013 میں ملک کے اندر بجٹ مذاکرات کے پیش نظر، جب حکومت کو شٹ ڈاؤن یعنی عارضی بندش کا سامنا تھا، اس اجلاس میں شریک ہونے کے بجائے ملک میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ایشیا کے سفارتکاروں اور سربراہان مملکت نے نجی حلقوں میں صدر باراک اوباما کی غیر موجودگی پر برسوں گفتگو کی۔ یہ کہنا ہے ہنری کازیانیز کا، جو سینٹر فار دا نیشنل انٹرسٹ میں ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کانفرنس میں نہ جانے کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایشیا پیسیفک چھوڑ رہا ہے یا چین ہم سے ہماری جگہ لے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی چیز ہے اور وہ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس اقدام سے اس تشویش میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاقائی اثر و رسوخ چین کو تفویض کر رہے ہیں، جو پہلے ہی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیرس معاہدے اور ٹی پی پی سے نکلنے کے فیصلے کے بعد تنقید کی زد میں ہیں۔ ٹی پی پی سے نکلنے کے فیصلے سے پورے ایشیا میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، اور اس سے خطے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی کے مکمل طور پر کوئی نئی شکل اختیار کرنے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ بھی آزادانہ تجارت سے نکلنے سے متعلق خبردار کیا، جو کہ واشنگٹن کا طویل عرصے سے شراکت دار ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایشیا کے اس دورے میں شمالی کوریا کے مسئلے پر توجہ مرکوز رہے گی۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ چین پر مزید دباؤ ڈالیں گے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کو اپنے جوہری عزائم سے دور رکھنے کی ترغیب دے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسری اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر تھے زبیر الطیب. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.